اور ایک نیت یہ کرنا چاہیے کہ جو بات سمجھ میں آئے گی اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہے تو پہلے یاد رکھنا ہے غور سے. اچھا یاد رکھنے کا اصول کیا ہے؟ سنتے وقت آدمی جتنی زیادہ دلچسپی سے کوئی بات سنتا ہے اتنی ہی وہ یاد ہوتی ہے, اور سنتے وقت دلچسپی میں ذرا کمی ہو گئی تو وہ بھول جاتا ہے. تو سنتے وقت اس نیت سے سنیے کہ یہ آج سے میرا عمل ہے اس حدیث پر اس آیت پر, اس لیے مجھے یاد رکھنا, اور پھر امت میں پھیلانا بھی اس کو اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں, تب جا کے تبدیلی آئے گی. تو نیت عمل کی, اور عمل کے لیے مضبوطی سے سننا. اور پھر لیکچر ہونے کے بعد آپ سے سوالات بھی ہونے والے ہیں. گزشتہ ذرا دیری ہو گئی تھی تو وہ سوالات نہیں ہوئے, جو سوالات آج ابھی ہوئے آپ کے سامنے وہ یہیں ہونے والے ہیں, آج کے لیکچر کے آج ہی ہونے والے ہیں. تو توجہ سے سنیں گے تو سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا. ماشاءاللہ گزشتہ جو ہوا تھا اس کا ابھی اعادہ ہو گیا ہے, اعادے میں اب وقت لگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. آج کا موضوع ہے آدمی اگر خدمت کرتا ہے مخلوق کی تو اس کو کیا ملتا ہے, کیا کیا ملنے والا. اس سلسلے میں آیات میں احادیث میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ خدمت کا اجر بہت زیادہ, جو آخرت میں اس کا جو اجر ملنے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. آپ اس کو 100 گنا 1000 گنا نہیں بول سکتے, بلکہ جو مثال حضور نے دی اس سے آپ 1 کروڑ گنا بول سکتے. اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے, بخاری اور مسلم یہ ایسی کتابیں ہیں جو آخری درجے کی صحیح کتابیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ما تصدق احد بصدقۃ من طیب, کہ کوئی بھی حلال مال سے صدقہ کرتا ہے, ولا یقبل اللہ الا الطیب, اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتے ہیں, الا اخذہ الرحمن بیمینہ, کوئی بھی صدقہ دیتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں, فرمایا رحمان, رحمان اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے. جب بھی ہم کوئی روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتا, ہو کس کے ہاتھ میں جاتا ہو, اور اللہ کے کون سے ہاتھ میں جاتا, سیدھے ہاتھ. تو صدقے کی اللہ کے پاس کتنی عظمت ہے اس کو بتانے کے لیے فرما رہے ہیں, اللہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس کو غریب کے پاس جانے سے پہلے, اور وہ بھی سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں, میرا بندہ میرے لیے کر رہا ہے, سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں. اور کتنے پیسے ہونا ضروری ہے, 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں, وَإِن كَانَتْ تَمْرَةً, اگرچہ ایک کھجور ہی کوئی صدقہ کرے, چھوٹی سی چھوٹی بھی خیرات, ایک کھجور ہی, وہ بھی کون سا کھجور ہے, سوکھا کھجور, تمرا سوکھے کھجور کو بولتے, سوکھا کھجور بھی کوئی صدقہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے بندے دے رہا ہے, جس کام کے لیے میں نے پیدا کیا خلیفہ بنایا کر رہا ہے, میرے واسطے دے رہا ہے, تو سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, لے کے بعد انہیں ڈال دیتے ہیں, پھر فَدَرْهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ, اپنے ہتھیلی میں اس پیسے کو ہمارے اس کھجور کو رکھ کے اس کو پالتے ہیں, اس کو بڑھاتے جاتے ہیں, میرے بندے کا تحفہ ہے, میرا بندہ میرے لیے بھیجا ہے, اس کو پالتے ہیں. تربو فی کفر رحمان, وہ رحمان کی ہتیلی میں پھر وہ پلتا ہے, نشونما ہوتی ہے اس کی, حتی تکون اعظم من الجبل, یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, اتنا پالتے ہیں اللہ تعالیٰ کھجور سب سے, پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر حضور نے مثال دی, کما یربی احدکم فلوہ فصیلہ, جیسے تم لوگ اپنے بچڑے کو پالتے ہو, چھوٹا گائے کا بچہ ہے اس کو پال پال کے جیسے بڑا ہو, اللہ تمہارے پیسے کو پال کے بڑھا. اور ایک لفظ ہے فصیل کا لفظ ہے, کہ وہ دودھ چھڑانے کے لیے وہ بچے کو الگ کر دیتے ہیں ماں سے, جانور کے بچے کو, تو ماں کا دودھ جو ہے اس کو نہیں مل رہا ہے تو اور توجہ بڑھ جاتی ہے اس کو, بھائی اس کو ماں کا دودھ نہیں مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے, تو اس کو جس طرح تم اہتمام سے پالتے ہو، ماں کا دودھ جس بچڑے کا تم نے چھڑا دیا، اس کو جتنا توجہ سے محبت سے تم پالتے ہو، بچے کو بڑا کرتے ہو، ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کے کھجور کو بڑا کرتے ہیں، صدقے کو بڑا کرتے ہیں۔ یہ کتاب الزکات باب القبول الصدقہ من الکسب الطیب و تربیت ہوا۔ اب آپ بتاؤ ایک کھجور کدھر ہے، پہاڑ کدھر ہے؟ 100 گنا ہے کیا؟ 1000 گنا ہے۔ وہ کتنا پیار سے لے رہے ہیں، کتنا پیار سے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں، تو ہمارے لیے کتنا بہترین موقع ہے اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا۔ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے پیسے کو، کمائی کو صرف دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں؟ گھر بنانا ہے، گھر سجانا ہے، کپڑے جو ہے اچھے سے اچھے خریدنا ہے، ہم پیسے کا تھوڑا ہی استعمال، ہم ایک چھوٹا استعمال ہمارے ذہن میں، اگر ہم پیسہ اس طرح سے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت کو کھینچیں گے، اللہ کے کتنے پیار کو حاصل کریں گے؟ پیسے سے اللہ کو کمانا یہ ہوشیاری ہے، یا پیسے سے معمولی معمولی چیزوں کو کمانا؟ اللہ ملتے ہیں ایک کھجور کے بدلے میں، اتنا پیار سیدھے ہاتھ سے لے رہے ہیں، اس کو پال رہے ہیں ہتیلی میں رکھ کے، وہ بھی دیکھو ہتیلی میں رکھ کے پال رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کیا چیز حاصل ہوتی ہے صدقہ و خیرات سے یا کسی کی خدمت سے؟ فرمایا اللہ کی مدد۔ حدیث شریف کے الفاظ کہے واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کام میں لگے رہتے ہیں، اس کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں، جیسے ہمارا بزنس ہے، ہمارے گھر کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ کب؟ ماں کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کے کام میں لگے رہتا ہے۔ تم جتنا اللہ کی مدد، اپنے بھائی کی مدد میں جب تک لگے رہو گے، اللہ تمہارے کاموں کو پھر پورا کرے گا۔ تو ہماری طاقت تو چھوٹی ہے، ہم اپنی چھوٹی سی طاقت سے اپنے کسی بھائی کا کام کریں گے تو اللہ اپنی بڑی طاقت سے ہمارے کام کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی پیسہ خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، صدقہ کریں گے خوب دل گول کے، آئے ہوئے فہمی دین کی کلاس میں جوش آ گیا، میں اگر صدقہ و خیرات شروع کر دوں گا تو پھر غریب ہو جاؤں گا، بعد میں پھر پیسوں کی مشکل ہو جائے گی۔ نہیں، حضور نے بار بار سمجھایا حدیث میں صدقے سے پیسہ کم نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، آدم کے بچے، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں، یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں۔ جب اللہ خرچ کرنے لگیں گے تو کم کیسے ہوگا؟ اور قرآن مجید میں اضافہ کتنا ہوتا ہے اس کو مثال دے کے اللہ نے سمجھایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے پیسے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبت، اس دانے جیسی ہے، وہ روپیہ جو تم نے خرچ کیا اس دانے جیسی ہے جو زمین کے اندر بویا گیا، اچھی زمین میں، امبدت سبا سنابل، وہ دانے سے جو پودا لگا اس کے اندر 7 بالیں ہوئی، جس کے اندر بیج لگے ہوئے رہتے ہیں اس کو بال بولتے ہیں، زبتا جو، اور ہر بال کے اندر 100 دانے لگے تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے، ایک دانہ جو بویا تھا وہ 700 دانوں کی شکل میں سامنے آ گیا۔ تو تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو تمہارا مال اسی طرح سے ایک دانے سے 700 بنتا ہے۔ پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جسے اللہ چاہیں گے اور خوب بڑا چڑھا کے دیں گے۔ پیسہ کم نہیں ہوتا، تجربہ کر کے دیکھیں، اخلاص سے کر کے پیسہ کم نہیں ہوتا. سورہ بقرہ آیت کا نمبر 261 ہے، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، ما نقص مال عبد من صدقہ، کسی انسان کا مال کبھی صدقے سے کم نہیں ہوا، کوئی نہیں سکتا. ترمذی کتاب الزہد مسند احمد 17339 حدیث کا نمبر ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دے دیتے. اچھا میرے بندے نے آج اتنا دیا، چلو فوراً مجھے کیا دینا ہے، تم نے دیا مجھے کیا، میں جب کرے حساب کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل دیتے ہیں، وہ خیر الرازقین، وہ تو بہت بہترین روزی دینے والا ہے، اس کے لیے دینا کیا مشکل ہے. عام طور پہ کیا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پیسہ کبھی کاروبار میں تو لاس ہوا، آپ تاریخ دیکھیے لوگوں کی، ہسٹری جتنی بھی آپ کو معلوم ہے، پیسہ جو ہے کاروبار بڑھانے کے چکر میں فیکٹری پہ فیکٹری ڈالتا چلا گیا، دکان پہ دکان کھولتا چلا گیا، تو لوگ پیسہ بڑھانے اور اس کو تجارت میں لگانے کے چکر میں تو دیوالیہ ہو گئے، بینک کرپٹ ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا. ایسے تو آپ کو بہت کیسز ملیں گے، لیکن انسان کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے خلاص ہو گیا، پہلے دولت مند تھا اس کو زیرو ہو گیا. ایسی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے؟ مسجدیں بنا بنا کے بھائی وہ آدمی خلاص ہو گیا، غریبوں کو کھلا کھلا کے خلاص ہو گیا، کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں ملے گی. اور کاروبار پھیلا پھیلا کے خلاص ہونے کی بڑی بڑی مثالیں ملیں گی، بڑے بڑے بینک جو ہے وہ آؤٹ ہو جا رہے. بلکہ جب کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کچھ موقع لاتے ہیں خرچ کرنے کا، تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو کچھ دینا چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا خرچ کرو پھر میں دوں گا. کوئی غریب سامنے آ گیا، کوئی محتاج سامنے آ گیا، تو وہ ایک موقع ہوتا ہے، ایک فارم ہوتا ہے، فلم فلپ کر کے دو میں جاری کروں گا، فارم فلپ کر کے دو پھر میں دوں گا، ایشو کروں گا تم کو دولت. تو موقع جو ہوتا ہے وہ اصل میں موقع دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے لینے کا طریقہ کیا ہے، دینا. وہ گاؤں میں جو ہے پہلے نلوں کا انتظام نہیں تھا، دیہاتوں میں ہم جو بچپن میں دیکھتے تھے، ندی سے پانی لانا پڑتا تھا، تو ریت میں چشمہ بنا کر پانی لوگ لاتے تھے. تو چشمے کا اصول کیا تھا، اس میں جتنا پانی پہلے سے اس کو چھنکنا پڑتا، جو پانی اس کو چھنکو تو تازہ پانی آتا، تو جو ہے وہ دو پھر اللہ تعالیٰ دیں گے. طریقہ یہ سینت سینت کے رکھنے سے اللہ نہیں دیتے، خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ دیتے. تو اللہ سے کسی کو لینا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، دینا، تھوڑا دو زیادہ لگ کے آئے گا. ایک عجیب قصہ اس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں ان کی ہوتی رہتی تھی بہت زیادہ. تو ایک علاقے سے گزر رہے تھے، ایک غریب آدمی آ کے ملا. اس کا حال یہ تھا کہ اس کو ہر ہفتے ہر تھوڑے دن کے بعد فاقہ ہو جاتا تھا، چار دن کھانے کو ملا پھر فاقہ ہو گیا، پھر چار دن کو ملا پھر فاقہ، بار بار تنگ آ گیا، یہ کیا بار بار کے بھوک سے. تو وہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس، آ کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہے، ذرا میری ایک بات اللہ سے بولو، میری بات اللہ تک پہنچا دو، یہ چار دن کھانا چار دن بھوکے رہنا، یہ بار بار کے فاقوں سے میں بہت تنگ آ گیا، میرے نام کی جتنی بھی روزی اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ سے بولو ایک ساتھ دے دو، میں ایک ساتھ کنٹینیو کھانے مر جاتا ہوں، بھوکا رہ کے کنٹینیو بھوکا رہ کے مر جاتا ہوں، تھوڑے دن بھوکا تھوڑے دن کھانا، میں اس سے بیزار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مانتا نہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جا اللہ تعالیٰ سے بول دیتے ہیں، تو اب اس کی جو روزی اس کی قسمت کی جتنی طے تھی اس سے زیادہ تھی نہیں، وہ چند تھیلوں میں بھر کے مل گیا اس کو، جو بھی غلہ تھا ناشتہ پیسہ تھا چند تھیلے مل گئے، ختم.
موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، یہ عجیب آدمی ہے، عجیب کیس ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ادھر گزر ہوا، سال دو سال کے بعد اسی گاؤں سے، تو یاد آیا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بھائی ایک آدمی ایسا عجیب آدمی آیا تھا، پورا روزی پوری ایک ساتھ اس نے مانگ لی تھی، کیا ہوا اس کا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو وہ ہے، لے گئے اس کے پاس. اب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو حیران، زبردست کوٹھی بنی ہوئی ہے اور ہزاروں آدمی کھانا کھا رہے ہیں، مجمع آ رہا ہے، کھا رہا ہے، جا دولت کی ریل پیل ہے. پریشان ہو گیا، اس کو تو چند تھیلے ملے تھے، وہ تو چند مہینوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ جو ہے بالکل، یہ کہاں سے آ گئی دولت اس کی؟ اس کی روزی میں، اس کی قسمت میں تھی نہیں، کہاں سے آ گئی پھر اتنی دولت؟ تو انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کا سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ اس کی روزی تو اتنی تھی، جو چند تھیلے ملی تھی اتنا ہی اس کے قسمت میں تھا، لیکن اس کو جو میں نے دے دیا روزی، تو اس نے اس روزی سے میرے سے بزنس شروع کر دیا، میرے ساتھ تجارت شروع کر دی اس نے. وہ کیا ہوا، جب اس کو چند تھیلے مل گئے تو اس نے سوچا کہ اب یہ جو بھی تھیلے ہیں چند مہینے کھا کے مرنا ہی ہے، تو میں اکیلا کیوں کھاؤں، میرے اور بھی جو دوست احباب جو اطراف کے کچھ غریب ہیں ان کو بھی بلا کے کھلا لیتا ہوں. اور چند آدمی کو اس نے جو اس کے دوست تھے بلا لیا کہ ٹھیک ہے، چار مہینے کے بعد مرنے کا، تین مہینے کے بعد مریں گے. تو اس نے کچھ اور غریبوں کو اس میں لا کے شامل کر لیا، ان کو بھی کھلانا شروع کر دیا. اب اللہ کا اصول کیا ہے، ایک ادھر سے پھینکتے ہی دس ادھر سے آنا پکا ہے، کم سے کم حساب ہو. تو جیسے ہی اس نے خرچ کرنا شروع کیا، پھر دس گنا آنا شروع کیا، دس گنا آتے اس نے وہ بھی خرچ کرنا شروع کیا. تو ادھر سے ایک دو، ادھر سے دس دو. تو اللہ فرما رہے کہ اس کا اتنا ہی تھا لیکن میرے سے بزنس شروع کر دیا، یہ اس کی آمدنی ہو، اس کا رزق نہیں ہے، آمدنی ہے. یہ بزنس کر کے دیکھو آپ، دولت مند بننے کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، اخلاص کی اہمیت ہے. دولت مند بننے کے لیے خرچ کریں گے تو پھر وہ اللہ کے لیے بھی رہے گا. اللہ کے لیے خرچ کرو انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے. دولت چاہے ظاہر میں نہ آئے مگر برکت پھر ہوگی، اور ظاہر میں بھی آئے گی انشاءاللہ. یہ معاملہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، کیا کیا سمجھتے ہیں اپنے فضائل، لیکن صدقہ و خیرات میں، پبلک پہ پیسہ خرچ کرنے میں بہت پیچھے ہیں. ویسٹرن جو ممالک ہے، کنٹریز ہے، اس کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے اس زمانے میں کہ جو بھی کامیاب تاجر ہوتے ہیں، کامیاب بزنس مین، جن کا بھی کاروبار، فیکٹریز اچھی چلتی ہے، شاندار جن کا جو بھی بزنس ہے، ان سب کا تقریباً اکثر کا یہ اصول ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ اپنی پوری پراپرٹی میں کا 10% وہ لوگ ویلفیئر پہ خرچ کرتے ہیں، آمدنی میں کا نہیں، اصل جو ملکیت ہے اپنی جتنی کمپنی کی، اس ملکیت کا 10% وہ لوگ مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں انسانوں کے اوپر، خدمت کے کاموں کے اوپر. اب ہم لوگوں کو کہا گیا 2.5% سال میں ایک مرتبہ زکات، تو اس میں بھی کتنے لوگ الٹا سیدھا صحیح حساب نہیں، بلکہ ان لوگوں نے ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کرنے کے بجائے، بہت زیادہ خرچ کرنے کے بجائے، کتنے ہی لوگوں نے سماجی خدمت کو اس کا ذریعہ بنا لیا. اپنی کمپنی کی تشہیر ہونا ہے تو بجائے ایڈورٹائز پہ خرچ کرنے کے، اس سے پیسے سے کام کرو، انسانوں کی خدمت کرو. انہوں نے دیکھا کہ خدمت کرنے سے بزنس بہت بڑھتا ہے، تو ایک اصول بنایا ہوا ہے. جیسے میکڈونلڈس والوں کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ہمارے پڑوسی ملک کا، کہ ان کو اپنے ایک ہوٹل کا افتتاح کرنا تھا، تو اتنے اعلیٰ ہوٹل کا کھانا غریبوں کو تو ملتا نہیں میکڈونلڈس کا، تو انہوں نے کیا کیا، 200 یتیموں کا افتتاح کے دن دعوت رکھی، اس لیے کہ ان کو بلا کے کھلائیں گے تو ہی ملے گا، غریبوں کو کہاں سے ملے گا. تو بہت اعلیٰ پیمانے پر افتتاح کے دن 200 یتیموں کو انہوں نے پوری عزت سے کھانا کھلایا. اس طرح کے باہر پوری پبلک ہجوم ہے اندر آنے کے لیے، پیسے دے کے کھانے والوں کو سب کو کھڑا کر دیا اور یتیموں کو بڑے اہتمام سے کھلایا. اس طرح افتتاح ان کا ہوا ہے. ہمارے رپورٹر دوست نے کہا، ابو احمد صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ مارواڑیوں نے جو ہے ایک طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ وہ لوگ برتھ ڈے کے دن دعوت وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کیک وغیرہ مارواڑی لوگ جو ہے وہ سب دعوت وعوت انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اب آج کل یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی برتھ ڈے کے دن غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کا خرچہ نہیں کرتے. تو دنیا والے اس بات کو سمجھ گئے، کوئی میکڈونلڈس والے جو ہے کہیں اپنا بزنس پھیلانا ہو جس علاقے میں، وہاں کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے ترقی کے کام کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ پارکس لگاتے ہیں، ویلفیئر میں کام کرتے ہیں. ایسے ہی نیسلے والوں کے بارے میں لکھا کہ ان کو اپنا پروڈکٹ جو ہے پھیلانا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، کتاب میں نے پڑھی، اس کے مصنف کہتے ہیں ہمارے بچپن میں ہی مائلو انہوں نے اسکولوں میں متعارف کیا، ہم بھی وہی کھاتے رہے، استعمال کرتے رہے، اور بول رہے ہیں کہ میرا بیٹا بھی اس کو پسند کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیٹا بھی مائلو ہی کھائے گا. تو شروع میں جو ہے ایک مدت تک انہوں نے مفت سپلائی کیا، ایک زمانے تک چائے بھی جو پھیلی ہے، شروع میں جو چائے پھیلی ہے ایک زمانے تک انہوں نے فری خدمت کی. اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں فری خدمت کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ چیز چل جائے گی تو نسلیں اس کو اختیار کریں گی، وفادار نسلیں پیدا کرتے ہیں. ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ یورپ کے تاجروں کا کہ اتنا سہولت دو اور اس طرح چیز کو پھیلاؤ کہ بیٹا بھی استعمال کرے تو پھر باپ بھی استعمال کرے، نسلیں کی نسلیں پیدا ہو، اتنا ایمانداری کی تجارت ہو، اتنی معیاری تجارت ہو. پر ان لوگوں کے پاس ایک اصول مشہور ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور زندگی کیا ہے؟ دو اور لو کے بیلنس کا نام ہے. خالی دو 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 بولتے رہیں گے تو نہیں چلتا، دو بھی ہے لو بھی ہے، دونوں کا جب بیلنس ہوتا ہے تو زندگی چلتی ہے. کتنے لوگ ہیں اپنے دوست احباب کے رشتے داروں کے کام ہی نہیں آتے، اور ان کی مصیبت میں پھر کوئی کام نہیں آتا، آپ کام آؤ دوسرے آپ کے کام آئیں گے. اصول اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اللہ کا اصول کیا ہے؟ زمین میں کس کو جماؤ ملتا ہے، کس کا بزنس پھیلتا ہے، کس کی طاقت بنتی ہے، کس کا تعارف ہوتا ہے، کس کا چرچا ہوتا ہے، کس کی طاقت بنتی ہے. فرمایا اما ما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع دے گا پیم کو سفید وہ زمین میں جم جائے. تو وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی نفع پہنچاؤ، بزنس جمے گا، اپنا پروڈکٹ پھیلے گا. اور ایک بات کہ دوسروں کے لیے کیا ہوا کام، کبھی بھی دوسروں کے لیے کیا ہوا جو کام ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، وہ اصل میں اپنے لیے ہی ہوتا ہے. کمپلسری اس کا رزلٹ اپنے آپ کو ملنے والا ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں دوسروں کے لیے لیکن حقیقت میں دوسروں کے لیے نہیں ہوتا. اور دیکھنے میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ایسے کاموں میں ہم خرچہ کریں گے تو پیسہ کم ہوگا، لیکن وہ لوگ یورپ والے اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تجربے سے یہ دیکھا کہ پبلک ویلفیئر میں جب پیسہ لگایا جاتا ہے تو اس سے پیسہ کم نہیں ہوتا. وہ لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں، ان کو کہ آخرت سے مطلب نہیں ہے. وہ لوگ جو بزنس مین یا صنعت کار خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ اس تجربے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس طرح پبلک پہ پیسہ خرچ کرنے سے پیسے اضافہ ہوتا ہے. تو پیچیدہ دنیا کا بظاہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے دیتے ہی کم ہو رہا ہے، لیکن سسٹم جو اللہ تعالیٰ دنیا میں چلا رہے ہیں ذرا پیچیدہ ہے، اتنا سمپل نہیں ہے، ذرا پیچیدہ ہے. تو پیچیدہ سسٹم یہ ہے کہ بہرحال تم جب بھی خرچ کرو گے کچھ، کسی کی خدمت کرو گے تو وہ ضرور فائدہ تم کو ہوگا، اور کتنا ہوگا، کئی گنا زیادہ ہو کے لوٹے گا، جتنا تم نے پہنچایا اتنا نہیں. ایک مشہور جو ہے ماہر نفسیات ہیں، مینجمنٹ کے آدمی ہیں، فائز حسن صاحب، ان کی اردو میں بڑی اچھی کتابیں، تو شاہراہ کامیابی ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں. چونکہ وہ پورے کمپنیز کو مشورہ دیتے رہتے ہیں، بہت پبلک کے آدمی ہیں تو لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی 7 سالہ بچی کو ماں باپ لے کے آئے، اس کو کینسر ہو گیا تھا بیچارے، اب ان کے پاس جتنے بھی وسائل تھے انہوں نے استعمال کیا، ماں باپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ فلاں آپریشن کرنا ضروری ہے اور اس کے واسطے 1000 روپے لگیں گے، 25000 روپے لگیں گے اس کے واسطے. تو ماں باپ اتنے مجبور تھے کہ وہ رونے لگے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے ذمہ داری لی. اور ان کے جو کلائنٹس تھے، جو مختلف کاروباری لوگ تھے، ان لوگوں سے انہوں نے فون پہ رابطہ کیا، تو اکثر جن لوگوں کے بزنس اچھے چل رہے تھے، کمپنیاں اچھی چل رہے تھے، سب سن کے ہاں ہوں کرتے رہے. اس میں سے ایک آدمی جو پریشان حال تھا، اس نے کہانی سنی بھی، فون پہ بتایا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کو کینسر ہے، اس کا آپریشن ہونا ضروری ہے، آپ اس میں حصہ لیں تو اچھا ہوگا. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرا حال تو یہ ہے کہ ان دنوں بہت زبردست مجھے لاس ہوئے، لاس پہ لاس ہو گیا ہے. اب میرا حال یہ ہے کہ میری کمپنی ڈوبنے والی ہے. میں عام دنوں میں تو شاید سوچ سکتا تھا، ان دنوں میں تو میں بالکل نہیں سوچ سکتا کچھ بھی، میری کمپنی، میرا کاروبار ہی ختم ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ او ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس کینسر کا آپ کے لیے آیا ہے، اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس بچی کی خدمت کیجئے، ہو سکتا ہے اس بہانے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، آپ کا کاروبار جو ہے وہ بچ جائے. تو بہرحال اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی دو دن کے بعد ملوں گا، ان کے رکھ دیا. دو دن کے بعد جب انہوں نے پھر فون ملایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 25,000 روپے دے دیتا ہوں. قصہ شاید کافی پرانا ہے. تو بہرحال اس بچی کا علاج ہو گیا، صحت مند ہو گئی. اس کے بعد جو ہے دو مہینے کے بعد جو ہے وہ صاحب خود آئے، جو پہلے فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، دو مہینے کے بعد وہ سیٹھ صاحب خود آئے اور کہ بہت شکریہ، کیا آج میری زندگی جو ہے کہاں سے کہاں ہو گئی، آپ کی ترغیب کی وجہ سے مجھے موقع مل گیا، 25,000 روپے میں نے دیا اور مشرق بعید میں دور کے ملک میری کمپنی کو ایسا ٹھیکہ ملا ہے کہ ہر سال 25,00,000 کا فائدہ ہونے والا ہے. تو 25,000 دیا تو 25,00,000 اور ہر سال. انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آئے، بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ کے ترغیب دینے پہ آج میری بلا ٹل گئی، میری ڈوبتی ہوئی کمپنی جو ہے اب اس طرح نفع بخش کمپنی ہوتی ہے. تو ایک بات یہ عرض کی گئی کہ اجر عظیم ملے گا خدمت کرنے سے، دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ اللہ کی مدد، جب تک ہم لگے رہیں گے اللہ ہماری خدمت میں لگے رہیں گے، ہمارے کام اللہ تعالیٰ بناتے رہیں گے. اور تیسرا پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ بلائیں ٹلتی ہیں، جو انسان کے اوپر جو بلائیں آتی ہیں وہ جو ہے صدقہ و خیرات کرنے سے ٹلتی ہیں. حدیث شریف ہے، من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف عنه قربته فليخرج عن محسن، رواه احمد رجاله ثقات. مضبوط راویوں کی آئی ہوئی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 پر، کہ من اراد ان تستجاب دعوته، جس کی بھی خواہش ہے، چاہت ہے کہ اس کی دعا قبول ہوا کرے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ میری دعا قبول ہو. وَأَن تُكْشَفَ عَنْهُ قُرْبَتُهُ، اور اس کی مصیبت اور بلا اس سے ٹل جائے، دور کر دی جائے، آنے والی مصیبت ہے یا آئی ہوئی مصیبت ہے. فَلْيُفْرِجْ عَنْ مُعْسِرٍ، جو تنگ حالت میں ہے اس کی تنگی دور کرے، دوسرے کی خدمت کرے، مدد کرے. تو یہ سب سے خیرات کی یہ خوبی ہے کہ آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، آئی ہوئی بھی ٹل جاتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تقدیر میں ہر ایک کے ایک نظام بنا ہوا ہے، ہوتے ہیں حادثات، ہوتے ہیں مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کو ٹالنے کا ایک طریقہ حضور بتا رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات کیا کرو. مصیبت میں کوئی پھنسا ہوا ہے، تنگ ہے ایک دم، اس کو مصیبت سے تم نکالو، تم پہ آنے والی مصیبت ٹل جائے. وہی فائز صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن رات میں 2 بجے میری آنکھ کھلی اور طبیعت میں ذرا بے چینی تھی، میں نے کھڑکی کھولی ذرا تازہ ہوا کے لیے، باہر تھوڑی دیر تاروں کو دیکھتا رہا، پھر بھی میرا دل جو ہے پرسکون نہیں ہوا. تو میں نے سوچا کہ چلو فلاں چوک پہ جا کے کشمیری چائے پی لیں، پڑوسی ملک کا قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کشمیری چائے کا کبھی شوق نہیں تھا، اور یہ رات کے 2 بجے مجھے کشمیری چائے کا شوق، وہ بالکل میری طبیعت کے خلاف تھا، لیکن وہ دل نہیں لگ رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ چلو کشمیری چائے پی کے آئیں گے. اب گھر سے جو نکلے، وہ چوک تک جانے کے 2 راستے تھے، ایک شارٹ کٹ تھا، ایک ذرا لانگ تھا. وہ کہتے ہیں کہ روانی میں میں لانگ راستے پہ نکل گیا. ذرا آگے بڑھتے مجھے خیال آیا کہ بھائی وہ راستہ شارٹ تھا، میں ادھر کیوں مڑ گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو اس پہ اور ذرا آگے بڑھا تو وہاں پل تھا، پل پار ہوا، اور کہتے ہیں کہ بہت سخت سرد رات تھی، ایک دم بہت سخت سرد رات تھی، کب کبھی تاری ہو. اب پل جیسے میں نے پار کیا تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا بچہ کانپ رہا ہے. اس کے جسم پہ کوئی سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے اور سخت سردی میں وہ بچنے کے لیے کانپ کے درخت کو چمٹ رہا ہے. میں نے گاڑی روکنا چاہا مگر خیال آیا کہ بھائی غیر محفوظ جگہ ہے، لٹنے اٹھنے کا موقع ہو سکتا ہے، میں آگے بڑھ گیا. لیکن اس کے بعد جو چورستہ آیا پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں مجھے پلٹنا چاہیے، معلوم نہیں کون بچہ ہے کیا ہے. پلٹ کے میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ بچہ سخت بیمار بھی ہے، تیز بخار آیا ہوا ہے، کانپ رہا ہے، اور اگر میں نہیں پہنچتا تو وہ مر جاتا. بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ غریب فیملی کا ہے، اپنی امی سے وہ گم ہو گیا، گم ہو گیا، اسے پتا معلوم نہیں کہاں ہے. اور وہ بچے نے بتایا کہ میں اور میری امی مل کے فلاں کالج کے پاس ہم لوگ ٹافیاں وافیاں ہم بیچتے ہیں، اور ہم لوگوں سے 12 آدمی کا کنبا یہ امی اور بچے کی آمدنی سے چلتا ہے. اور جو ہے میں جو ہے بھٹک گیا ہوں، سواستھ آ گیا ہوں. بہرحال ان کو بڑا رحم آیا، انہوں نے دل میں سوچا یا اللہ اگر میں نہیں آتا تو یہ مر جاتا، آپ اپنے بندوں کو کیسا چھوڑ دیتے. تو بولے کہ فوراً مجھے ایسا محسوس ہوا، میرے دل میں آواز آ رہی تھی، ایسا محسوس ہوا دل میں ایسا کہ میرے بندے، اگر میرے بندوں کا مجھے خیال نہیں ہوتا تو میں تجھے یہاں کیوں بھیجتا. رات کے 2 بجے بہرحال وہ اس بچے کو لے کے گئے، گھر پہنچے، جو بھی اس کی خدمت کرنا ہے کر کے لوٹے، تو 5 بجے رات کو گھر واپس پہنچے. وہ کشمیری چائے وغیرہ تو رہ گئی، وہ سب بھول گئے، وہ بچے کی خدمت کر کے آ گئے. اب دن بھر ان کو بار بار خیال آتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا، میں ایسا اٹھا کیوں، میں گیا کیوں، یہ بے وقت، اور میں جانے سے وہ بچے کا بھلا ہو گیا ورنہ جان چلی جاتی تھی اس کی. وہ سوچ رہے تھے، پھر ان کو اگلے دن سفر پہ جانا پڑا. اپنے صدر مقام کو جا رہے تھے اور 150 کی رفتار سے تیزی سے گاڑی چل رہی تھی، ایک زبردست حادثہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ حادثہ ایسا بھیانک تھا کہ اس میں بچنے کا سوال ہی نہیں، لیکن پھر بھی نہ مجھے کچھ ہوا نہ میری گاڑی کو کچھ ہوا. پھر مجھے جواب مل گیا کہ رات میں 2 بجے رات میں اللہ نے کیوں اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ وہ درخت کے نیچے جو بچہ کانپ رہا ہے، مصیبت میں ہے، تم اس کی مصیبت دور کر کے کل آنے والی اپنی مصیبت سے بچنے کا انتظام کر. اگر وہ چوراستے سے واپس پلٹ کے نہیں آتے، اس غریب بچے پہ توجہ نہیں دیتے، تو دوسرے دن پھر اللہ بھی ان پہ توجہ نہیں دیتے. حدیث آؤ، حدیث شریف میں ہے تقدیر 2 قسم کی، ایک تو تقدیر مبرم ہے، ایک ہے تقدیر معلق. 2 قسم کی تقدیر ہوتی ہے، ایک تو ہے کچھ چیزیں ڈیسائڈڈ، یہ ہونا ہے ہونا ہے، ایسی چیزیں کم رہتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں زیادہ رہتی ہیں. حدیث شارحین نے لکھا کہ اس موڑ پہ آنے کے بعد میرا بندہ یہ کرے گا تو عمر میں اضافہ کروں گا، نہیں کرے گا تو ختم، یہ کرے گا تو اس کا مصیبت دور ہوگی، نہیں کرے گا تو اور پھنس جائے گا. تو اس کا تقدیر معلق. تو ہمارے سامنے جب کوئی خدمت کا موقع آتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے آنے والی مصیبت سے بچنے کا انتظام کر. تو انہوں نے چھوٹے سے بچے کے لیے جو محنت اٹھائی اس سے ان کی جان بچ گئی. تو بلائیں ٹلتی ہیں، اور خدمت میں ایک عجیب طاقت ہے. یہ لوگ ٹوٹ کے خدمت کرتے ہیں، وہ خالی نہیں کرتے، اس میں ایک عجیب طرح کا سرور اور عجیب طرح کی طاقت ہے. ایک مشہور شخصیت لکھتے ہیں کہ بھائی میرا بہت ہی مالی عروج کا زمانہ چل رہا تھا، بزنس کے اعتبار سے، میرے کاروبار کے اعتبار سے ایسا تھا، بزنس کے لوگ میرے اوپر رش کرتے تھے، کیا اچھا بزنس. لیکن مجھے اندر سے دل میں ایک بے اطمینانی رہتی تھی، کھوکھلا پن محسوس ہوتا تھا. میں نے ارادہ کیا نہیں، اب میں اپنی امت کی خدمت کا کوئی منصوبہ بناؤں، اپنے علم سے اور اپنی صلاحیت سے میں نفع پہنچاؤں گا امت کو. اس کے بعد میں نے جو ہے ایک منصوبہ بنا کے اس میں اپنے آپ کو جھونک دیا، اور پرانا پورا سیٹ اپ ختم کر دیا. جتنے جاننے والے تھے سب افسوس کرنے لگے کہ اتنا اچھا بزنس، کتنا اچھا سیٹ اپ اس نے برباد کر لیا، معلوم نہیں اب اس کا کیا ہوگا، سب افسوس کرنے لگے. تو کہتے ہیں کہ چند ہفتے نہیں گزرے کہ میری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو گئی، میری بے چینی ختم ہو گئی اور ایک پرسکون ایک مستی کی زندگی مجھے حاصل ہوئی. ہزاروں کا پیار ملا, ہزاروں کی دعائیں ملی اور ہزاروں کی طرف سے عزت ملی. اور جو میں نے سیٹ اپ پورا چھوڑ دیا تھا اس کی وجہ سے جو پریشانی آ سکتی ہے ایک بڑا سیٹ اپ چھوڑ دینے سے, لیکن یہ جو سکون مجھے مل رہا تھا خدمت کی وجہ سے اس کی وجہ سے وہ پریشانی مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی دوسرا سیٹ اپ ہونے کا. اب یہ جو پاکستان کے عبد الصمد ستار ریڈی ہے یا مدر ٹریسا وغیرہ جو لوگ زندگیاں پوری خدمت میں لگا کے گئے ہیں, بتائیے کیوں لگا کے گئے ہیں؟ کوئی آدمی مفت میں کام نہیں کرتا. ایک نشہ, ایک سرور ہے, ایک روحانی مسرت ہے. جیسے ابھی کل کے درس میں سنایا گیا کہ انسان میں اللہ نے جو روح ڈالی ہے وہ اللہ کی پھونک ہے, اس کے اندر ہے دوسروں کو دینا, اس کے اندر ہے دوسروں کا دکھ, اللہ کی صفت ہے وہ. ہماری روح میں اللہ کی صفات کا عکس ہے, اس لیے خدمت کرنے سے جو سرور ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا. جب پوری زندگی انہوں نے لگا دی, کیوں؟ لازوال مسرت کا خزانہ ان لوگوں کو ملا اس وجہ سے. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں کرتے, کوئی نیک ہو بد ہو, کوئی مسلم ہو کافر ہو, جو بھی خدمت کا کام دل و جان سے کرے گا اس کو سکون قلبی ملے گی. یہ خدمت فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ چل رہا تھا, ہمارے دوستوں نے دیکھا کہ اس کی گاڑیاں جو ہے کھانا وغیرہ تقسیم کر رہی ہیں, تو اس کے جو بانی تھے اس سے ملنے کے لیے گئے اس کے گرو سے. تو اب اس کے اندر لوگ جو لگے ہوئے ہیں مسلسل اچھا اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ, اعلیٰ اعلیٰ ڈگریوں والے لوگ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے لے جا کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں, فٹ پاتھوں پہ کھلا رہے ہیں, کہاں کہاں جا کے کھانا کھلا رہے ہیں. اس انٹرویو لیا گیا کہ آپ لوگ اتنے اونچے درجے کے لوگ آپ لوگ کیوں کر رہے ہو, یہ پھٹے حال لوگوں میں پھر نہ ہاتھ سے سب کھلانا پلانا اور اعلیٰ ترین سسٹمیٹک خدمت. تو سب لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کو ایک ایسی روحانی مسرت ملتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں. تو یہ کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, چونکہ اللہ کا کام کر رہا ہے بندہ مخلوق کی خدمت, تو اللہ اس کو سکون دیتے ہیں, اس کو اللہ کی رحمت. جیسے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, پیار ملتا ہے اللہ کا حدیث شریف میں کہ تم زمین والوں پر پیار برساؤ, ان کے ساتھ مہربانی کرو, آسمان والا تم پر پیار برسائے گا, تم سے مہربانی کرے گا. اور ایک حدیث تو آپ لوگوں نے ابھی سنی کہ عیادت کے لیے اگر کوئی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں سے بولتے ہیں کہ اے فرشتوں, جو تم میری تسبیح کر رہے ہو طواف کر رہے ہو, تم کیا کرو, یہ ابھی عیادت کر کے گیا, مزاج کرسی کر کے گیا میرا یہ بندہ, دوسرے بندے کا خیال کیا اس نے, تم اس کے لیے دعا کرو. تو حدیث میں آتا ہے کوئی صبح اگر کسی کی عیادت کرے تو شام تک, اور رات میں کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب آپ بتاؤ 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں تو اس آدمی کو کتنا سکون ملے گا جس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں؟ 70,000 فرشتوں کی دعا کیا خالی ہوا میں ضائع ہونے کے لیے ہے؟ اس کو کچھ رزلٹ نہیں آئے گا, اس کا سکون ملتا ہے, اس سے نفع ملتا ہے اس سے. اور پھر یہ جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی درس میں بتایا اللہ عند المنکسرت قلوبهم, ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس اللہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی کو کاٹا بھی چپے تو اللہ تعالیٰ اس چبھن کی اس تکلیف کی وجہ سے گناہ کو معاف کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو 10 سال سے کسی بیماری میں پریشان ہے, کوئی کئی کئی سال سے کسی مصیبت میں مبتلا ہے, تو اب اس کی مصیبت کی وجہ سے اس کے کتنے گناہ دھل جاتے ہیں. کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے مدتوں سے, کتنے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں. وہ آدمی, ایسا آدمی, مصیبت زدہ آدمی اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے, اس لیے اس کی خدمت کے لیے جو پہنچنا ہے اس کو اللہ کے پاس بڑا مقام حاصل ہوتا ہے. اور وہ آدمی جب دعا دیتا ہے تو سیدھا عرش تک جاتی ہے مصیبت زدہ آدمی. پرانا جملہ بولتے تھے, ارے میاں غریب کی غریب سے منہ اللہ, غریب کے منہ سے اللہ بولتا ہے, بولتے غریب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے, پرانا جملہ ہے. تو جو مصیبت زدہ آدمی جب اس کی کوئی خدمت کرے اور وہ ٹھنڈے دل سے, دل کی گہرائی سے اس کے لیے دعا دے, اس دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے, دیکھنے میں غریب ہے, فقیر ہے, اخیر ہے, لیکن اللہ کے فیصلے کی وجہ سے مصیبت چل رہی ہے اس لیے اللہ بہت قریب رہتے ہیں. اس کی زبان سے جو آہ نکلتی ہے, جو دعا نکلتی ہے, وہ سیدھے عرش تک جاتی ہے. خدمت کرنے کا فائدہ یہ ہے فرشتوں کی دعا ملتی ہے، اللہ کا پیار ملتا ہے، اور ایسے لوگوں کی آہیں جو ہیں ان لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، مؤثر دعائیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی باتیں مومن کی ہی گم شدہ پونجی ہے، تمہاری ہی چیز ہے، اپنی سمجھ کے لوگ کہیں بھی وزڈم کی کوئی بات ملے۔ تو کچھ جملے ہیں جو دوسری قوموں کے لوگوں کے ہیں، جن جملوں سے عیسائی قوم آج پوری دنیا میں خدمت والی قوم بنی ہوئی ہے، لاکھوں لوگ عیسائیت قبول کر رہے ہیں ان کی خدمت کی وجہ سے۔ یورپ کے انتہائی آرام دہ ماحول کو چھوڑ کر ہمارے ہندوستان کے جنگلوں میں مچھروں میں زندگیاں گزار رہے کئی لوگ آ کے یہاں کام کر کے جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ وہ ارب پتی ہیں کروڑ پتی ہیں، لیکن یہاں پر اپنے ہاتھ سے وہ زخمیوں سے زخم دھوتے ہیں۔ وہ جو قوم کے اندر خدمت کا جذبہ آیا، ایسے ہی جو مفکرین ان کے اندر تھے ان کی کوششوں سے آیا، تو ان کے کچھ جملے یہاں پر جو حکمت کے ہیں، آئنسٹائن کا جملہ ہے کسی فرد کی انتہائی عظمت خدمت میں ہے نہ کہ حکومت میں۔ آدمی کی عظمت حکومت کرنے میں نہیں، حکومت چلانے میں نہیں، بلکہ خدمت میں ہے۔ البرٹ کینس کہتا ہے ساری زندگی گواں بیٹھنے کی نسبت، ساری زندگی گواں بیٹھنے کی نسبت اس میں سے کچھ کسی دوسرے کو دے ڈالنا زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑی سی زندگی آپ کسی کے لیے لگائیے، اللہ آپ کی پوری زندگی کو محفوظ کریں گے، مصیبت سے بچائیں گے، تو پوری ضائع ہو جائے گی۔ ورنہ میں جو کروں گا اپنے ہی لیے کروں گا، اگر یہ کسی نے اصول بنا لیا ہر کام اپنے ہی نفع کے لیے کروں گا، تو ایسا آدمی جو ہے لاسٹ میں ہے، اس لیے کہ مصیبت آ کے خاتمہ ہی ہو جائے گا، کسی کی دعا نہیں ملے گی۔ اور ایک جملہ، اگر آپ اپنے کو اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اور کا ہاتھ بھی تھام لیں، اوپر جانا ہے تو کسی اور ایک بھی چڑھنے والے کو پکڑ لو، کسی اور ایک کا ہاتھ تھام لو، تو دونوں مل کے اوپر جا سکتے ہیں۔ ہم سب کا ایک دوسرے پر انحصار ہے، سب ڈیپینڈ ہیں ایک دوسرے پر، اور اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے، میں میری اولاد، میں میری اولاد نہیں، آپ دوسروں کے لیے کچھ کیجئے پھر دوسرے آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ خدمت خلق لازمی زندگی کا جز ہے، اصل زندگی وہ ہے جو دوسروں کی خدمت میں گزرے۔ اور ایک جملہ ہے، دوسروں کے لیے انجام دیا جانے والا کوئی بھی کام دراصل اپنے لیے ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کے لیے کوئی کام انجام دیے بغیر ایک بہترین دن نہیں گزار سکتے جو جواباً آپ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتا۔ کیا پہلا جملہ، ایسے آدمی کا کام کرنا کہ ہم کو معلوم ہے یہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس سے ہم کو کچھ رزلٹ نہیں ملنے والا ہے، ایسے آدمی کا کام کرنا اگر کسی دن کریں گے وہ آپ کا بہترین دن ہے، اور اگر ایسا کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کا بہترین دن نہیں ہے۔ اور ایک جملہ ہے، جو خوشی کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے وہ کچھ لے کر یا پا کر کبھی نہیں ملتی۔ اور ایک حکیم کا جملہ ہے، جو لوگ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے قدرت بھی انہیں کچھ دینا پسند نہیں کرتی۔ اور ایک جملہ ہے، جب تک انسانیت کے لیے، یہ بڑا دل کے کانوں سے سننے کا ہے، جب تک انسانیت کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہ دے لو تب تک مرنے سے شرم کرو۔ کیا جا کے دکھائیں گے اللہ، تم کچھ بھی نہیں کر دیا۔ فصل کاٹنے سے پہلے بیج بونا پڑتا ہے، اسی طرح کچھ پانے کے لیے کچھ دینا لازم ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت پہ بہت ابھارا، اور بہت ہی آسان آسان ترکیبیں حضور نے بتائی، اتنا آسان کر دیا خدمت کو کہ کوئی آدمی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ میں خدمت کہاں کر سکتا ہوں بھائی، اس لیے ہر ایک کو لازماً خدمت کرنا۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دی، کل معروف صدقہ، کوئی بھی بھلائی کا کام، تھوڑا سا ہی، ہر بھلائی کا کام صدقہ کرنا۔ اور اس میں سب سے پہلی اسٹارٹنگ کیا چیز ہے کہ ہمدردی، کوئی غریب ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو سب سے پہلا جو ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے بات کریں، میٹھی بات کریں، ہمدردی کی بات کریں، اس کو تسلی دینے والی بات کریں. یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نماز اور زکوٰۃ جو اسلام کے ارکان ہیں اس سے پہلے بیان فرمایا. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، انسانوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اس کے بعد فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ. اب ہمارے میں اندر کتنے آدمی ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں مگر اچھی بات میں پیچھے ہیں. تو بنیادی چیزیں ہیں، طبیعت ہماری ایسی ہو غریبوں سے محبت، مصیبت زدہ کے لیے دھڑکنے والا دل، جہاں کچھ ہو گیا کسی کو ہم تڑپنے لگے تو پھر ہماری زبان میں مٹھاس آئے گی. ہم دو منٹ بھی بات کریں گے تو اس کے اندر دنیا بھر کی مٹھاس رہے گی. تو اصل دل کی کیفیت درست ہونا تو پھر بات اچھی ہے. تو حضور نے جو فرمایا کہ ہر بھلائی، چھوٹی سے چھوٹی بھلائی، وہ بھی ایک صدقہ ہے. تو حضور نے عظمت بٹھائی ہے کہ کوئی بھی بھلائی کے کام کو چھوٹا مت سمجھو. چنانچہ حدیث شریف میں ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ. لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کی کسی بھی چیز کو کبھی حقیر مت سمجھو. لا تحقرن، عربی میں تشدید والا نون، بہت بات کو طاقت سے بولنا ہے تو لگاتا ہے، بالکل حقیر مت سمجھنا کوئی بھی بھلائی کا کام. ولو ان تلقى اخاك بوجه، اگرچہ کبھی کسی سے صرف مسکرا دیا، بات ہی کر، بات کرتے کرتے مسکرا رہے، کوئی نظر آیا تو مسکرا رہے ہو، اس کو بھی حقیر مت سمجھو. جب جو بھلائی ہو سکتی ہے کرو. مسکرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا محنت لگتی ہے، مسکراؤ بھائی، مسکرا کے ملو. مسلم شریف کی روایت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ فرمایا، کیسا عذاب ہوگا، کیسی آگ ہوگی، کیسے سانپ ہوں گے، کیسا غضب کا ماحول ہوگا. پھر فرمایا، اتقوا النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. کیسا بچاؤ؟ ولو بشق تمرا، اگرچہ آدھا کھجور دے کر ہی صحیح. ولو بشق تمرا، یعنی جب جو ہو سکتا ہو کرتے رہو، دوزخ سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکی جب جو کر سکتے ہو کرتے جاؤ، پورا کھجور دینے کے لیے نہیں ہے، ایک ہی کھجور ہے تمہارے پاس، آدھا توڑ کے دے دو، یہ چیز بھی دوزخ سے بچائے گی، تو مددگار ہوگی. فَإِن لَمْ يَكُنْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اتفاق سے آدھا کھجور بھی تمہارے پاس دینے میں نہیں ہے، تو ذرا ایک اچھی بات ہی کر لو غریب سے، مصیبت زدہ سے. یہ روایت بخاری شریف کی ہے، کتاب الادب باب طیب الکلام، اور مسلم شریف میں بھی ہے، کتاب الزکات. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ایسا سمجھایا، ترغیب دی، یہ بھی کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو صدقہ، یہ کر لو صدقہ، یہ کر لو صدقہ، کرتے ہی رہو. یعنی روزانہ جیسے آدمی بستر سے اٹھتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیوں کے ایک ایک جوڑ پر ایک ایک صدقہ ہوتا ہے. ذمہ داری ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ دے. تو حضور نے صدقے کی بھی بہت ساری شکلیں بتائی. صدقہ بولے تو ہر آدمی پیسے سے دینا ہی ضروری ہے. تو صدقہ کیا کیا ہے؟ اس میں حضور فرمایا، یعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمی میں کوئی انصاف کی بات کر دو، صدقہ ہے. انصاف کی بات کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں آج کل، یہ دیکھتے میرا کون ہے، تیرا کون ہے، کائی کو بولنا، اڑتے سو کاٹی کائی کو لگا لینا، بھائی دو آدمی پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انصاف کی بات بول، تو انصاف کر دو، دونوں کا جھگڑا چکا دو، صدقہ ہے. وَيُعِدُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً. ایک آدمی گاڑی پہ سوار ہو رہا ہے، تم اس کو سپورٹ دے دو. سوار ہو رہا ہے کوئی اونٹ پہ، اس زمانے میں تو دوسری گاڑیاں نہیں تھی، کوئی اپنی سواری پہ، اونٹ پر، گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے، تم بازو سے گزر نظر آ، اس کا ساتھ دے دو، چڑھنے میں مدد دے دو، یا سامان اٹھا کے رکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور آخر میں فرمایا، وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدْقَةً، راستہ چلتے چلتے کوئی پتھر نظر آ گیا، کوئی چیز نظر آ جائے، ہٹا دو صدقہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مزاج یہ بنایا کہ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں اور تھوڑی وضاحت ہے، آپ نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ اپنے بھائی کے چہرے کے سامنے نہیں اس کے روح برو، تمہارا ہنس دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. وہ امر کا بالمعروف ہی، کوئی اچھی بات کا حکم دینا، کوئی اچھا مشورہ دے دینا صدقہ ہے. وہ نہ ہی عن المنکر، کسی نامناسب چیز سے روکنا لک صدقہ، تمہارے لیے صدقہ ہے. وہ ارشاد کر رجل فی الارض ضلال لک صدقہ، ایک آدمی اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے، ایسی جگہ پہ پہنچ گیا اس کو راستہ بتانا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. وہ اماطت الاذى والشوق والعزم عن الطريق لك صدقہ، راستے سے تم نے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی، یا کانٹا ہٹا دیا، یا ہڈی پڑی ہوئی تھی ہٹا دیا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. اور فرمایا وہ افراغ کا دلوی کفی دلوی عقی کا لک صدقہ، تم نے پانی نکالا ڈول سے کنویں میں سے، بعض اور ایک آدمی آنے کے تھا اپنا ڈول کا پانی اس کو ڈال دیا، چلو میں اور ایک چھین لیتا ہوں یہ آپ لے. تو وہ حضور مزاج یہ بنا رہے ہیں، چلتے پھرتے جب موقع ملے آدمی نیکی کرتا رہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب البر والصلہ. بعض وقت کیا ہے، چھوٹی چیز ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ محبت اور ہمدردی بڑے کارنامے انجام دیتی ہے. انہی صاحب نے ایک اپنا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، ایک مسکراہٹ کا اثر کہاں تک جا سکتا ہے. کہتے ہیں ایک آدمی ہمارے پاس آتا تھا، یہ پبلک ریلیشن کے آدمی تھے، وہ کب بھی بولتا تھا کہ میری زندگی میں جتنی بھی ترقیات ہے وہ سب میرے دوست کا نتیجہ ہے. اس سے پوچھے تیری کہانی کیا ہے سنا، اس نے بتایا کہ میرے جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، تو والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، اب دوسری سوتیلی ماں آئی تو بڑی جلاد قسم کی، مارنا پیٹنا بھوکا رکھنا گھر دنیا بھر کے کام لگانا. والد صاحب شروع زندہ تھے تو پھر بھی خیال کرتے تھے کہ بچہ ظلم سے بچے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور میں ابھی چھوٹا ہی تھا، اسکول ہی جاتا تھا، اب تو ماں کا ظلم بہت بڑھ گیا. پھر تھوڑے دن کے بعد پورے گھر کے کام بھی کرنا، خود جھاڑو بھی دینا، اور وہ سوتیلا جو بھائی ہے چھوٹا منا اس کے ساتھ بھی کھیلنا، اس کو بھی سنبھالنا. اس کے بعد ہماری امی نے یہ کیا کہ مجھے نوکری پہ بھی لگا دیا، کمان مزدوری پہ بھی لگا دیا. اب میں گھر کا کام بھی کرتا تھا، مزدوری بھی کرتا تھا، اسکول بھی جاتا تھا. ایک دن میں رات میں مزدوری سے بہت تھک ہار کے آیا، جسم میں بالکل جان نہیں تھی، نیند لگ گئی مجھے، پڑ کے جھاڑو نہیں دیا میں نے گھر میں. اب صبح امی جو ہے جو پٹائی کی، بھوکا رکھ کے خوب مارا، اتنا مارا کہ میرا دل ٹوٹ گیا. اب میں یہ سوچ کے نکلا کہ آج تو بس اسکول کے بعد سیدھا میں ٹرین کی پٹریوں پہ جا کے اپنی جان دے دوں گا، پکا ارادہ کر کے نکلا کہ آج تو خودکشی کرنا ہے. کوئی رشتے داروں کا خیال نہیں، دنیا میں کوئی میرا چاہنے والا نہیں، ایک ماں ہے تو ایسی جلاد قسم کی، اب میں جی کے کیا کروں. اب اسکول میں جا کے بیٹھا ہوا تھا، ایک دو گھنٹے کے بعد جو ہے اس کا ایک جو کلاس میٹ تھا اس کی طرف اس کی نظر پڑی، تو اس کو دیکھتے ہی اس نے وہ مسکرا لی. اچانک جو اس نے مسکرایا تو جواب میں اس کو بھی مسکراہٹ آ گئی اس کے چہرے پہ بھی. تو اب وہ بچے کو اور ہمت ہو گئی، وہ اور قریب آ گیا، جب اس نے مسکرا کے جواب دیا تو وہ قریب آ گیا. قریب آ کے کہا کیا بات ہے تم، کیا پریشانی ہے تم کو؟ نہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں. نہیں نہیں میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آج تمہارا جو ہے تمہاری صورت بدلی ہوئی ہے، نہیں تم بتائیے بتاؤ. نہیں نہیں کچھ نہیں. اچھا تم کھانا کھائے کیا؟ نہیں نہیں کھانا نہیں کھایا. چلو آج ہمارے گھر چل کے تم کو کھانا کھانا ہے. اب وہ چھٹی ہوگی، وہ پکڑ کے گھر لے گیا. اب گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی ماں جو تھی، اس کی ماں نے کہا اچھا بیٹے تم، وہاں ماں سے اس نے کہا کہ یہ میرا بہت ہی وہی دوست ہے، میرا پرانا عزیز میرا دوست ہے، میں بھولتا ہوں نا وہی ہے. ماں بولی ہے میرا بیٹا بہت دن سے تمہارے سے دوستی کرنے کے ارادے میں تھا. اس کو حیرانی ہوتی کوئی میرے میں دنیا میں کسی کا عزیز دوست بھی ہوں؟ نہیں میرا بیٹا تمہارا تذکرہ بہت کرتے رہتا. اس نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے تمہارے محلے میں، ہمارے محلے میں تمہارا گھر ہے، تمہاری والدہ جو تمہارے ساتھ کرتی ہیں وہ مجھے معلوم ہے، تم اتنے مشکل حالات میں جو پڑ رہے ہو، حالات کا سامنا کر رہے ہو، تو وہ سب معلوم ہو کہ میرے دل میں بہت زمانے سے تمہاری عزت ہے، میں گھر میں امی سے بہت بولتا ہوں. اس کی امی بولنے لگی ہمارا بچہ بہت شرمیلا ہے جی، بہت دن سے تمہارے دوستی کرنا چاہ رہا مگر اس کو ہمت نہیں ہوئی، آج جو مسکرا کے مسکراہٹ کے جواب میں مسکرایا یہ تو اس کو ہمت ہوگی، وہ پکڑ کے گھر لے گیا. اب اس کی ماں نے بھی جو محبت کی بات کی، اس نے بھی محبت کی بات کی، تو اس کے اندر جو منفی سوچ تھی اس کو بھائی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کہا ہے بھائی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو وہ گھر والوں نے اتنی محبت دی کہ اس کا وہ ارادہ خودکشی کا ملتوی ہوگا، اس نے بتایا نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ماں تو ویسی تھی، گھر کا ماحول ایسے ہی تھا، لیکن جب کبھی اس کو ذرا موڈ خراب ہوتا، تکلیف ہوتی، تو وہ دوست کے گھر میں جا کے کچھ وقت گزار کے آ جاتا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ماں بھی گزر گئی، یہ لوگ پڑھتے رہے، اس کا دوست بھی پڑھتا رہا، ان لوگوں کو جو ہے پھر نوکری بھی ہو گئی، دونوں کو ایک ہی جگہ نوکری ہو گئی، دونوں کی شادیاں بھی ہو گئی، اور جو ہے وہ ماں جو ہے ماں کا انتقال ہونے کے بعد چھوٹے بھائی کو تو ماموں لے کے چلا گیا، اب یہ جو ہے اکیلا رہ گیا تھا، تو اپنے دوست کے ساتھ، دوست کے والد کا ٹرانسفر ہوا، تو یہ بھی والد کے ساتھ، دوست کے ساتھ یہ بھی منتقل ہو گیا. اب دونوں کا ایک ہی کالج میں داخلہ ہوا، پڑھائی وڑھائی سب ہوئی، نوکری ہوئی، بیویاں بھی ہو گئی، سب ہو گئے، اور بیویوں کی بھی آپس میں دوستی. اب یہ دوست جو لے گیا تھا اس کو تسلی دے کے، جس کی والدہ نے اس سے محبت سے بات کی تھی، وہ والدہ بیمار ہوئی، دوست کی والدہ بیمار ہوئی. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا گردہ فیل ہو گیا، آپ کو گردہ بدلوانا پڑے گا. تو اب اس کا دوست بہت پریشان ہوا، ان لوگوں سے جتنی کوششیں ہو سکتی تھی گردہ خریدنے کی، حاصل کرنے کی، پوری کوششیں کرنے کے باوجود جب کام نہیں ہوا، تو ایک دن ڈاکٹر کو کال آئی، ڈاکٹر کو فون آیا، فون پہ جو ہے کسی نے کہا کہ یہ جو مریضہ ہے اس کو میں گردہ دینے کے واسطے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ گردہ لگانے تک میرا نام میں نہیں بتاؤں، سامنے نہیں آؤں گا میں. ٹھیک ہے، آپریشن ہوا اور سکسیس ہو گیا. اب اس کے بعد جو آپریشن ہو گیا، تو اس کا جو دوست تھا اور اس نے کہا، والدہ نے بھی کہا کہ بھائی کون محسن ہے وہ ہم کو گردہ دینے والا، اب تو بتاؤ، اب تو لگ گیا گردہ. اب جو ڈاکٹر لے کے گیا، تو وہاں بستر پہ جو گردہ دینے والا پڑا ہوا، کون تھا وہ؟ بھائی خودکشی والا تھا. اس کے دوست نے کہا کیوں نہیں تم نے بتایا، تم نے کیوں گردہ دیا، کیوں نہیں بتایا تم نے، بہت کچھ اس نے کہا. تو اس نے کہا کہ میں کوئی احسان نہیں کیا، میرا پرانا قرضہ میں چکایا ہوں، یہ گردہ میرا تھا ہی نہیں، یہ گردہ تو تمہارا ہی تھا، میں تو اس دن مر جانے والا تھا، میں بتایا نہیں، تم اور تمہاری امی کی مسکراہٹ کی وجہ سے میں زندہ رہا، یہ گردہ ہی نہیں، پورا جسم یہ تمہارا ہے، میں کوئی احسان نہیں کیا ہوں کہ جس کا گردہ اس کو واپس کیا. تو جو حضور فرما رہے ہیں مسکرا سکتے ہو مسکراؤ. جب کوئی آدمی سخت مصیبت میں ہو، کچھ بولنا چاہتا ہو، اس وقت اس کا دل، اس کا کوئی توجہ سے اس کی بات سن لے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. کب کس مصیبت ضلع پہ کیا گزر رہی ہے، اس سے آپ مسکراہٹ سے مٹھاس کی دو باتیں، اس کی زندگی میں کیا تبدیلی لانے والی، آپ کو کیا پتا. اس واسطے حضور بول رہے نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھو. ایک مسکراہٹ سے وہ خودکشی کرنے والے کی جان بچ گئی، اور پھر اس کے ماں کو گردہ بھی مل گیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ بھائی مسکراہٹ جو ہو سکے کرو. بہر وقت ہو گیا ہے، اور بھی تھوڑا بات ہو گیا نا، تو میں روک دیا، چلانا اور 15 منٹ چلا سکتے ہیں. اصل میں اہم موضوع باقی ہے، چھوٹی سی خدمت کو ہم لوگ کیا ہو گئے، بہت تکلف پسند ہو گیا آج کل زمانے میں، چھوٹی موٹی خدمت کو اپنی تحقیر سمجھتے ہیں، جیسے کہ معمولی کام کر دینے میں جھجکتے ہیں، کیا سمجھے گا وہ، کہیں مسترد نہ کر دے، ریجیکٹ نہ کر دے، اتنا چھوٹا وہ کون سا کارنامہ ہے میں کروں گا تو نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. حضور جو بتا رہے ہیں، جب جو بھلائی کر سکتے ہو کرو، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی بھلائی، جب جو ہو سکتا ہے کرو. کبھی کسی مصیبت زدہ کو وقت پہ آپ نے نہیں کیا چھوٹا سمجھ کے، بعد میں پتا چلا کہ وہ اتنا کرنے پہ وہ بچ جاتا تھا تو کتنا افسوس ہوتا. چھوٹی چیز بھی بعض وقت پچھتاوے کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہم ڈرتے ہیں کہیں ریجیکٹ نہ کر دے، بیوقوف نہ سمجھے، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا. تو ہم میں سے ہر ایک آدمی خدمت کے بہت سارے ایسے چھوٹے کام کر سکتا ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ایک یہ ارادہ نہیں کر رہے ہم لوگ، ٹھان نہیں رہے، اور ایسے کوئی اس کام سے جڑ نہیں رہے. جب ایک مرتبہ جڑ جائیں گے خدمت کے کسی کام سے، تو پھر آسان ہو جائے. اور اپنے جیب کے حساب سے پروگرام بنائیے، جتنی چادر اتنا پر پھیلائیے، چھوٹا سا ہی سی لیکن شروع کرے آدمی، اور ایک مرتبہ اس کا عادت ہو جائے گی، ایک مرتبہ آدمی لگ جائے گا تو کہتے ہیں کہ اس میں اتنا نشہ ہے کہ پھر آپ چھوڑ ہی نہیں سکیں گے خدمت کا کام جب شروع کر دیں۔ تو ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کسی کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ درخت لگا دینا، ہم لوگ درخت لگانے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے یہ زمانے کے لوگوں کی چیز ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا ہے درخت کی اہمیت ایسی ہے درخت لگانے کی، تم اگر کوئی پودا لگا رہے ہو اور دیکھ لو کہ قیامت آ رہی ہے آسمان ٹوٹ رہا ہے تو بھی درخت لگانا مت چھوڑو، لگا دو فرمایا، اتنی اہمیت ہے درخت کی۔ علاقے کے اندر صفائی کا کام، ماحول کے اندر کچھ صفائی کا کام، اب یہ علاقوں میں دیکھو کتنے ہمارے علاقوں میں گندگی رہتی ہے، کیا ہر کام بلدیا ہی کرنا ضروری ہے؟ کیا بلدیا کا سپورٹ اگر دے کے کوئی بستی کو، محلے کو، گلی کو ٹھیک کرے تو کوئی جرم ہے کیا؟ صفائی کی بڑی اہمیت ہے بڑی اسلام میں، سوسائٹی کے بڑوں کی بھلائی کے اور کام، کسی بچے کی تعلیمی ذمہ داری لے لینا، کوئی غریب کا بچہ ہے آپ اپنے بچے کو ایک اچھے اسکول میں داخل کر رہے ہیں، ارادہ کر لو اور ایک غریبوں کے بچے کو رشتے داروں میں یا غیر رشتے داروں میں اس کو بھی ایک اچھے اسکول میں داخل کریں، اپنے بچے کے ساتھ اور ایک بچہ کا اتنا آپ کے پاس موقع نہیں ہے، یا پھر کسی بچے کو محلے کے اپنے گھر میں جو فرصت کی اس میں پڑھا دو تھوڑی دیر کے لیے، اپنے بچوں کو کپڑے لیتے ہوئے کسی اور بچے کے لیے کپڑے، کتابیں خریدتے وقت کتابیں سے خرید سکتے ہیں، یونیفارم خرید سکتے ہیں، دوائیں دلا سکتے ہیں کسی کو بیمار کو، کسی میڈیکل ہال میں بول سکتے ہیں کہ بھائی اتنے آدمی کی دوا کی ذمہ داری میری ہے، فلاں کی ذمہ داری میری ہے، یہ کام ایسے ہیں بڑی محنت کے کام نہیں، کسی بیوہ کے لیے سلائی مشین وغیرہ خرید کے دینا، یا اسکول میں یا کسی کالج میں بلا معاوضہ جا کے کچھ لیکچر وغیرہ دینا جو ضرورت کی چیزیں آپ کی قابلیت ہے، کسی مقامی ہاسپٹل میں جا کے چند گھنٹے رضاکارانہ طور پہ اپنے طور پہ کچھ سروس دینا، وہاں کے انتظام میں حصہ لینا، مریضوں یا تیمارداروں کے لیے ہسپتال میں کھانے کا انتظام کرنا، نیلوفر ہاسپٹل ہے کتنے غریب لوگ آتے ہیں تو تیمارداروں کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بس باہر پڑے رہتے ہیں تو تیمارداروں کے کھانے کا جو بھی انتظام کر رہے ہیں سب غیر مسلم کرتے ہیں، پابندی سے وہاں ایک زمانے سے غیر تیمارداروں کو کھلانے کا انتظام کئی لوگ کر رہے ہیں، وہاں قریب میں سامنے ہی ایک مندر ہے اس مندر میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ہندو مسلم سب جا کے کھاتے ہیں وہاں تیماردار، ہمارے کسی بھی آدمی کو توفیق نہیں دی تو ہم ہسپتالوں میں جا کے کبھی پھل دے سکتے ہیں، گھوڑنے کا انتظام کر سکتے ہیں جو ساتھ میں ہیں ان کے لیے، سرکاری ہاسپٹلس جو ہیں عوامی جگہ ہیں، یا کسی غریب کی کاروباری مہارت بڑھا سکتے ہیں، تھوڑے پیسے کمارا ذرا اس کو کہیں کام سکھوا دیجئے تو زیادہ کمائے گا، یا ہمارے قریب کے کسی گھر میں کوئی بوڑھے شخص رہتے ہیں صحیح بات میں رہتے ہیں گھر کے لوگ نہیں ہیں، ان کو بول سکتے بھائی آپ کا گھر کا کام ہم کریں گے، کچھ لانا ہے لے جانا ہے ہم کریں گے، ان کے کاموں میں مدد دے سکتے ہیں، مختلف اب مختلف پیشوں کے ماہرین ہیں ہمارے بیچ میں، اپنے اپنے پیشے کے لوگ جا کے گاؤں میں جا کے انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے پیشے کے لیے، غیر مسلموں میں ایک سوادھیا پریوار ایک تنظیم ہے وہ لوگ پورے انجینئرس کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹرس کو لے جاتے ہیں جس پیشے کے لوگوں کو لے جا کے اس پیشے کی لائن سے قوم کی خدمت کراتے ہیں، ہم لوگ تو پیشے کو صرف کمانے کا ہی ذریعہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ پیشہ جنت کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ، اپنے پیشے کو انسانوں کی خدمت میں یوز کرنا جنت کمانا بہت تیز رفتار طریقہ ہے، محلے کے نوجوانوں کے لیے کھیل کا انتظام کر سکتے ہیں، آج کل مسلمانوں میں کھیل بالکل ہی زیرو ہو گیا، صحت مند کھیل نہیں، جب تک قوم صحت مند نہیں ہوگی دنیا کے کسی کام کی نہیں ہوگی، اور صحت بنانے والے کھیلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا، اس کے لیے اجتماعی انتظام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کلب کا انتظام، جگہ کا انتظام، سامان کا انتظام، کسی خیراتی ہاسپٹل کو ایمبولینس دینا، خدمت کے کسی بھی ادارے میں اپنے اوقات پیش کرنا، کوئی آلریڈی خدمت کر رہا ہے کوئی ادارہ اپن وقت لے جا کے دے سکتے ہیں، کسی اسکول کی تعمیر ہو رہی ہے ڈسپنسری کی یا مسجد کی مدرسے کی تعمیر اس میں مدد کرنا، یا راستے پہ پیدل چلنے والے ہیں ان کے لیے واٹر کولر کا عطیہ کرنا انتظام کر دینا پانی کا، تعلیم بالغان جو بڑے ہو گئے تعلیم نہیں ہے ان کے لیے سینٹرز قائم کر سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں، مصیبتیں آ گئی قدرتی آفات متاثرہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کسی مقامی لائبریری میں یا مسجد میں کتابوں کا عطیہ دے سکتے ہیں اچھی کتابوں کا، اور مسجد کی صفائی کر سکتے ہیں اپنے محلے کی اس میں چند گھنٹے لگا سکتے ہیں، کیا مؤذن صاحب بھی صفائی کرنا ضروری ہے؟ مسجد کی صفائی جنت کی حوروں کا مہر ہے تو ہم کو بھی حورے چاہیے، ہم بھی خدمت کریں مسجد کی اپنے علاقے کی، کبھی مسجد کے دھونے کا کوئی تاریخ رکھ لیں بھائی مسجد والوں کے ساتھ مل کے مسجد دھوئیں گے صفائی کریں، یا کسی مسجد میں رضاکارانہ کچھ پڑھنے پڑھانے کا کام، یا قرآن پاک پڑھنے میں کسی کی مدد کرنا، یا ہفتے میں چند دن کسی سڑک پر، کسی ہسپتال کے پاس، یا کوئی عام پبلک کی جگہ، کوئی آفیسز بعض ایسے رہتے ہیں جس میں عام لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، ایسی جگہوں پہ دیکھنا کہ کچھ بوڑھے اگر آ گئے، کچھ کمزور آ گئے، معصوم لوگ آ گئے، ان کی خدمت کے لیے وہاں وقت گزار سکتا ہے آدمی پبلک پلیس پہ جا کے بوڑھوں کی مدد کرنا۔ تو بہرحال اپنے وقت سے، اپنے پیسے سے، یا اپنے معلومات سے، یا اپنی صلاحیت سے، یا اپنے پاس جو بھی چیز ہے اس سے ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ اپنی کار ہے، اپنی گاڑی ہے، محلے میں بول کے رکھ سکتے، بھائی کوئی ضرورت ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، کسی کے گھر میں مریض ہوئے، معلوم ہے انہوں زیادہ مریض ہے، دواخانے کو جانا پڑتا، بول دو بھائی ہماری گاڑی لے کے جاؤ۔ جس کے پاس جو چیز ہے، آدمی جب دماغ چلانا شروع کرے گا تو خدمت کے راستے ایک دم فطری طور پہ اس کو سمجھ میں آئیں گے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے، ریسرچ کیا گیا ہے کہ عمروں پہ ریسرچ کیا گیا ہے تو پتا چلا کہ جو لوگ ہفتے میں 4 سے 6 گھنٹے تک اس طرح رضاکارانہ کام کرتے ہیں، پبلک کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے کام کرتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ اوسط عمر میں 6 سے 8 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو حدیثوں میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی عمر بڑھتی ہے۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے بارے میں آیا ہے، جو رشتہ داروں پہ خرچ کرے اس کی عمر بڑھتی، تو خدمت کا کام کرنے سے عمر بڑھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو بے لوس خدمت کا سبق پڑھایا، پورے مسلمانوں کو، ہم کو امت خدمت ہے، ہم لوگ اخرجت للناس، ہم لوگ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اخرجت للناس کا ایک مطلب تو سب کو معلوم ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، وہ بھی مطلب ہے اس کا، اور یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ ان کی خدمت بھی کرنا۔ بغیر خدمت کی دعوت کہاں چلتی، ہمدردی کے ساتھ کریں گے تو چلے گی۔ اب آپ بتائیے، ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، اب ہر مسلمان اگر 4-4 گھنٹے نکالنا شروع کیا تو 80 کروڑ گھنٹے نکلیں گے امت کی خدمت کے لیے۔ 80 کروڑ گھنٹے ہر ہفتے لگائیں گے تو ہماری امت کتنی مضبوط ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ وقت نکالنا بہت مفید ہے۔ اب حدیث میں جو ہے، جو بے شمار بہت ساری شکلیں آئی ہیں خدمت کی کہ ایسے کرو ایسے کرو، تو ایک تو خدمت، ایک تو وہ ہے جو فوری جو ہنگامی ضرورت رہتی، وہ میں باپ چھوڑ رہا ہوں پھر کبھی کسی موقع پہ، بھوکا ہے بھوک کو کھلانا، پیاسا ہے پیاسے کو کھلانا، یا بے لباس ہے اس کو فوراً لباس کا انتظام کرنا، اس پہ بڑی فضیلتیں آئی، انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ ابھی کیا ہے، باس کا ایک تو یہ ہے کہ فوری کسی کی ضرورت پورا کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی توفیق ہے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت ایسی ہوتی کہ بڑے تعاون کی ضرورت پڑتی، یا ایسی پیچیدہ پریشانی رہتی کہ ایک دن کام کریں تو کام ہوتا نہیں، سہولتوں کا مستقل انتظام کرنا پڑتا، تفصیلی انتظام کرنا پڑتا، تو اس کے لیے اور بڑی فضیلتیں آئی حدیث کے اندر۔ کوئی آدمی مستقل اگر خدمت کی شکلوں میں لگا رہے، مستقل کسی کو ہمیشہ کے لیے، ایک مرتبہ کسی کو دے جانا الگ ہے، ایک غریب کا ایسا انتظام کرنا کہ اس کی غربت ہی چلی جائے، غربت کے اسباب ہی دور کر دے ہم، پھر اس کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسا اس کا سیٹ اپ کر دے، اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، السعی علی الارملاء والمساکین والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب النفقات باب فضل النفقۃ علی الاہل، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس سے پہلے جو ماں بے بھی آئی ہے بات، کہ جو بیواؤں اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، ایک مرتبہ دے دینا نہیں، مستقل انتظام کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے فرمایا، جیسے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کے برابر ہے فرمایا۔ یا روزانہ دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے، اس آدمی کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس آدمی کا ہے۔ کیوں؟ یہ مستقل لگا ہوا ہے بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اور جو غیرت مند لوگ رہتے ہیں نا، ان کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ مانگنے والے آتے ہیں ان کو دے دینا الگ ہے، لیکن جو لوگ بولتے نہیں ان تک پہنچ کے دینے کے لیے سسٹم کی ضرورت رہتی ہے۔ ادارہ ہے تو آسانی سے لے سکتے ہیں، ایک ایک آدمی بس آ کے نہیں لے سکتے، عزت دار لوگ، تو کوئی ایسا سسٹم بنانا کہ عزت دار لوگ بھی اپنی ضرورت پوری کر سکیں، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو حضور نے فرمایا لیل دیسل مسکین بحاد طواف الذي يطوف على الناس فتبده اللقمة واللقمتان, کہ بولے مسکین وہ نہیں ہے جو اس طرح چکر لگاتا رہتا ہے لوگوں کے پاس کہ ایک لقمہ دے دو دو لقمے دے دو تو چلا جاتا ہے, ایک روپیہ دو روپیہ میں چلا جاتا ہے, اس لیے کہ کئی لوگوں سے اس کو لینا ہے. تو فرما رہے یہ مسکین نہیں ہے. والتمرہ والتمرتان, ایک کھجور یا دو کھجور سے چلا جاتا ہے. قالوا فمن المسکین یا رسول اللہ, فمن المسکین, پھر مسکین کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له, فرمایا ایسا آدمی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے, ہے پیسہ اس کے پاس مگر اتنا نہیں ہے کہ لازمی ضروریات پوری کر سکے, ولا يفتن له, اور لوگوں کی توجہ بھی اس کی طرف نہیں جاتی کہ معلوم ہے اس کی کمائی کا سسٹم ہے اس کا, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس پورا ہے. فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ, لوگوں کو پتا نہیں چل رہا ہے تو لوگ اس کو دیتے نہیں ہیں. وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا, لوگوں سے پوچھتا نہیں اس لیے بھی نہیں دیتے. تو یہ اصل مسکین ہے فرمایا. اب ایسے مسکینوں کے لیے انتظام آدمی کو کرنا پڑے گا, اور اسی کی مثال ہے مستقل انتظام کرنے میں یتیم, یتیم کی کفالت. ایک مرتبہ کسی کو دے دینا الگ ہے, ایک یتیم بچے کو مستقل اڈاپٹ کر لینا, تعلیم, کپڑا, رہائش, جب تک بڑا ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے میں اس کو سنبھالوں گا, تو یہ بات مستقل انتظام ہے, اس کی بڑی فضیلت. فرمایا کافر الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ, مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوئی یتیم کا کفیل بن جائے, اپنا رشتہ دار کا ہے یا رشتہ داروں سے باہر کا یتیم ہے, اس کا کیا درجہ ہوگا؟ فرمایا جنت میں میں اور یہ کفالت لینے والا اس طرح قریب ہوں گے. فرمایا حضور کا کتنا بڑا مقام ہے, جنت میں کتنا بڑا مقام رہے گا, لیکن حضور ترغیب دلا رہے تم کسی یتیم کی کفالت کرو تم جنت میں میرے ساتھ ایسے قریب ہو جاؤ. تو چونکہ مستقل انتظام کی اہمیت ہے اس لیے جو ہے آئے, اور جو ہے روزگار سے لگانے کی بھی بڑی ترغیب احادیث کے اندر آئی. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور جو ہے زکات کا مال تقسیم کر رہے تھے, اتنے میں تو ہٹے کٹے آدمی آگے لینے کے لیے, تو حضور نے اس میں فرمایا تھا کہ اس میں ایک لفظ ہے لا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب, کہ یہ زکات کے مال میں مالدار کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, مالدار آدمی آگے نہیں لینا چاہیے, اور ایسا مضبوط آدمی جو کمانے والا ہو مکتسب. یہ ابو داؤد شریف کی کتاب ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, کتاب الزکاۃ. اب اس حدیث میں یہ جو ہے نا لقوی مکتسب, ایسا کھٹا کھٹا آدمی جو کمائی کرتا ہے اس کا حق نہیں ہے فرما رہے. اس پہ محدث امام خطابی اس پہ استدلال کرتے ہیں, حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ کسی کو زکات سے اس کا ذریعہ معاش دیکھے بغیر محض اس لیے منع نہیں کیا جائے گا کہ وہ طاقتور اور مضبوط ہے, ہٹا کھٹا ہے بولتے ہی تو چلے جا بول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بعض لوگ مضبوط بدن کے باوجود بے ہنر ہوتے ہیں, بدن بہت اچھا ہے مگر کمانے نہیں آتا, اس کو خود سے سیٹ نہیں ہو سکتا ہو, اس کا بھی حق ہے فرمانا, اپنے لیے کچھ کر نہیں پاتے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی یہ حالت ہو صدقے میں اس کا حق ہے, اس سے اسے منع نہیں کیا جائے گا. معالم السنن. تو آج کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ محنت کر سکتے ہیں, مشقت کر سکتے ہیں, مگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. تو اب ان کو اگر آپ پیسے کا انتظام کریں گے, سیٹ اپ دیں گے تو وہ کر سکتے ہیں. تو ایسے آدمی جو مدد کرنے پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو مدد کرنے کا حکم ہے. ایسے ہی صنعت اور حرفت میں تعاون ختم ہو رہا ہے, صنعت اور حرفت میں تعاون کی بھی حضور نے ترغیب دلائی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے برتر اور افضل عمل کیا ہے, تو حضور نے فرمایا ایمان, اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد, پھر انہوں نے پوچھا قرآن حدیث میں بار بار غلاموں کو آزاد کرنے کی بات آتی ہے, زکات کے مسئلے میں بھی حضرت غلام کو آزاد کرو غلام کو آزاد کرو, تو پوچھا انہوں نے کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں سب سے افضل شکل کیا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ جس غلام کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اچھا نفیس غلام ہے اپنے آقا کی نظر میں, ویسے تو آزاد کرنا زیادہ بڑی نیکی ہے. فرمایا تو انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے, تو حضور نے فرمایا تعین زائعاً او تصنع لاخر, بخاری شریف کی روایت ہے, کتاب الحج اور مسلم شریف میں بھی. تو حضور نے فرمایا کیا کرو, اگر تم غلام آزاد نہیں کرتے ہو تو کوئی ایسا آدمی جو اپنی اولاد کو پال نہیں سک رہا ہے اس کی مدد کرو. توعین زائعن کا لفظ ہے, ضائع کرنے والے کی مدد کرو. تو اس کی شرح میں محدث نے لکھا کہ اس سے وہ مراد, وہ آدمی مراد ہے جو اپنی اولاد کو نہیں پال سک رہا ہے, اولاد ضائع ہو رہی. بعض محدث نے کہا نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کام اچھے نہیں کر سکتا, جو بھی کام لگا اس کو خراب کرتا ہے, تو اس پہ خرچ کرو. کام اچھا نہیں کر سکنے کی وجہ سے اس کا روزی کا انتظام نہیں ہو رہا, اس پہ خرچ کرو, اس کو کام اچھا کرنا سکھاؤ یا اس کی ذمہ داری لو. تو بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا, بعض نے یہ کیا کہ بھائی جو بے ہنر ہے اور ضائع ہو رہی ہے اولاد, او تصنع لاخرقا. تو این زائن کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیوی بچوں کی گزر بسر کا انتظام نہ کر سکے اسے ضائع ہونے سے بچاؤ. ایک روایت میں زائن کی جگہ ثانیان کا لفظ آیا ہے, اس کی تفصیل امام نووی کی شرح مسلم میں صفحہ نمبر چھوڑیے اور فتح الباری میں, اور اس کا مطلب یہ ہے ایسے شخص کی مدد کرو جس کے ہاتھ میں کوئی سنت یا پیشہ ہے. زائن بھی آیا ہے اور ثانیان بھی آیا. ثانیان کس کو بولتے ہیں؟ پیشہ ور کو بولتے ہیں. جو آدمی کو کوئی پیشہ معلوم ہے, کام کرنا جانتا ہے, لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کام شروع کرنے کے واسطے. اگر اس کو مشین دلا دیں گے, اس کو جو ہے کوئی ٹھکانہ دیں گے تو وہ کام کر سکتا ہے, وہ مراد. اس کی مدد روپے سے, پیسے سے, فنی تعاون سے, اوزار ہے مشینوں کی, یا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیز کی مارکیٹنگ ہے. اور آگے فرمایا او تصنع لاخرق, اگر وہ بے ہنر ہے, اگر وہ ہنر والا ہے تو اس کو پیسہ دے کے سامان دلا کے اس کو کھڑا کرو, یہ غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت میں آتا ہے. یا یہ کہ وہ ہنر مند ہی نہیں ہے تو اس کو ہنر سکھاؤ. تو ایسے ادارے قائم کرنا جس سے لوگوں کو ہنر آئے, یہ جو ہے حضور نے فرمایا اس کو افضل رقاب. قرآن مجید میں جو کثرت سے آتا ہے غلاموں کو آزاد کرو, تو احادیث کے اندر مختلف شکلیں ہیں. کچھ اصل میں حضور کی حدیثیں سننا ہی برکت کی چیز ہے, اور ہم لوگوں کو ذرا آئیڈیا تو ہو کہ اللہ کے نبی کیا کیا بول کے گئے ہیں. ہم لوگ کیا سمجھے خالی نماز روز کے روزے کے بارے میں ہی بول کے گئے ہیں, اتنی تفصیل سے ہر موضوع پہ بتا کے گئے ہیں کہ انسانوں کی کیسے کیسے خدمت کرنا ہے, فوری ضروریات کے بارے میں بتا کے گئے ہیں, اور لوگوں کو روزگار سے لگانے, مضبوط کرنے کے بارے میں بھی بڑے فضائل بیان کر کے گئے ہیں. اب یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ امت ہے اور آپ لوگ ہیں, اس لیے کہ آپ لوگ سیٹ اپ آپ کا بن چکا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خدمت کے ان فضائل کو ہم اپنے ذہن کے اندر تازہ رکھیں اور اس کا مذاکرہ کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے کام لیں.